मौसी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम ज़ावे निगाह के साथ मैं हूँ सारिद रिज़वी। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। और आज 15 माह मुबारक रमज़ान है। इस सिलसिले में नवासे रसूल हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत बासादत की भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हम गुज़िश्ता हफ़्ते के बाद अहम वाक़ात और मौज़ूआत का जायज़ा लेंगे, और उसके बाद आज के एक अहम मौजू के तहत हमारे स्टूडियो में सियासी उमूर के हमारे एक बहुत अजीज़ मेहमान भी मौजूद रहेंगे, शरीक गुफ्तगू रहेंगे इस प्रोग्राम में। तो हमें उम्मीद है कि आखिर तक आप हमारा प्रोग्राम मुलाहिज़ा फरमाएंगे। तो आइए सबसे पहले आज के मौजूआत पर एक नज़र डालते हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के मौजूआत आपने मुलाहिज़ा फरमाए। अमरीका और इस्लामी जमहूरी ईरान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल पर तनाज़ात का सिलसिला उस वक्त से जारी है कि जब से ईरान में इस्लाम इनकलाब कामयाबी से हमकिनार हुआ और यहाँ 2500 साल शहनशाहियत की बिसात लपेट दी गई और इस खित्ते में अमेरिका का एक पिट्ठू रजा शाह महव हो गया। अमेरिका उसी दिन से इस्लामी जमहूरी ईरान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ किस्म की साजिशें रचता रहा है, और उसमें से एक इक्तिसादी महासरा था, और इक्तिसादी महासरे के तहत इस इक्तिसादी महासरे के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मसाइल उसने खड़े करने की कोशिश की कि मिल्लत ईरान घुटने टेक दे और एक बार फिर ईरान या ईरान का निज़ाम अमरीकी गोद में वापस चला जाए। इन्हीं साजिशों में से और इन्हीं मसाइल में से एक इस्लामी जमहूरी ईरान के असासे मुंजमद किए जाने का मसला था, और अब इस्लामी जमहूरी ईरान के उन असासों को जिसे अमरीका ने मुंजमद किया था उन्हें हड़प करने की बातें हो रही हैं, और मुख्तलिफ बहानों से ये काम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जहाँ कहीं भी और ख़ासतौर पर मशरिक़ वुस्ता में अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़ा होता है, उसमें कोई अमरीकी मारा जाता है, तो उसका तवान ईरान के मुंजमद असासों में से लिया जाएगा। आइए मुलाहिज़ा कीजिए इस सिलसिले में हमारा ये तबसरा।
अमरीका की एक वफाकी अदालत ने अमरीकी बैंकों में ईरान के मरकजी बैंक के मुंजमद असासों से 1,750,000,000 डॉलर की रकम लबनान में अमरीकी मैरीन फौज के अड्डे पर 1983 में होने वाले हमले और दीगर हमलों में मारे जाने वाले अमरीकी फौजियों के लवाहिकीन को अदा करने की इजाज़त दे दी है। बुध के रोज़ जारी होने वाला ये हुक्म दरअसल ईरान के खिलाफ अदालती फैसले की आड़ में अमरीका की जानिब से किए जाने वाले सियासी इकदाम की ताज़ा तरीन मिसाल है। बेरूत में अमरीकी और फ्रांसीसी फौज की छावनी पर हमला 21 अक्टूबर सन 1983 को किया गया था। इस हमले में बारूद से भरे दो ट्रकों के मस्कूरा छावनी से टकरा जाने की वजह से 286 अमरीकी और फ्रांसीसी फौजी हलाक हो गए थे। किसी सबूत और शवाहिद के बगैर इस वाकये का इल्ज़ाम हिजबुल्ला और ईरान पर लगाया गया था, और अमरीका की फेडरल कोर्ट के एक जज ने कुछ अरसा कबल बास जाली और गैर मुस्तनद बातों और दस्तावेजात की बुनियाद पर ईरान को इस वाकये में मरने वालों के लवाहिकीन को 813 मिलियन डॉलर की रकम बतौर तावान अदा करने का हुक्म भी दिया था। उसी वक्त ये भी ऐलान कर दिया गया था कि मजकूर अदालत बेरूत हमले के ताल्लुक से तावान की रकम में इजाफा करने का भी इरादा रखती है। इस हुक्म के तहत ईरान की एक 36 मंजिला इमारत भी जब्त कर ली गई थी। ये इमारत न्यूयॉर्क के कल्ब में मैनहट्टन के इलाके में वाक़ है और ईरानी तहजीब और सकाफत के फरोग का मरकज़ है। अमरीकी हुक्काम ने यह भी ऐलान किया है कि वो इस 36 मंजिला इमारत के अलावा मेरीलैंड, कैलिफोर्निया, टेक्सास और वर्जीनिया समेत अमरीका के दीगर सूबों में अलवी फाउंडेशन की इमारतों को भी नीलाम और उसके बैंक असासे मुंजमद करने का इरादा रखते हैं। अमरीका ने अक्टूबर 1979 में तेहरान में अमरीकी सिफारतखाना कम जासूसी के अड्डे पर कब्जे के 10 रोज के बाद अमरीकी बैंकों में मौजूद ईरान के सरकारी इदारों के तमाम असासे मुंजमद कर दिए थे। हालांकि ईरान का दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि अमरीका की खुली हिमायत के नतीजे में ईरान के 17,000 शहरी जिनमें दर्जनों आला हुक्काम और मुतादिद साइंसदान शामिल हैं दहशतगर्दी का निशाना बनकर शहीद हुए हैं, जिस पर अमरीकी हुक्काम को आलमी अदालत इंसाफ में जवाबदेह होना पड़ेगा।
जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के दावेदार अमेरिका की तरफ से मिल्लत ईरान के कौमी असासे हड़प करने की कोशिश, तबसरा आपने मुलाहिज़ा किया। नाज़रीन, एक और मौजू जो इस इलाके में अहम है वो है गज़ा पर सिहूनी जारियत का मसला, और ये पिछले 5-6 रोज़ से जारी है और अब तक 200 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, और ये ऐसी हालत में कि आलमी ذرائع ابلاغ بھی خاموش ہیں اس مسئلے پر، یا اگر کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کا زاویہ یہی ہے کہ گویا اسرائیل اپنے دفاع میں اس قسم کی کارروائیاں کر رہا ہے۔ دوسری طرف اسلامی اور عرب ممالک ہیں کہ جو یا تو خاموش ہیں یا محض بہت ہی معمولی سطح کے بیانات جاری کر رہے ہیں، اور اس درمیان مظلوم فلسطینی ہیں کہ جن کی آواز کہیں سنائی نہیں دے رہی ہے۔ ملاحظہ کیجئے ہمارا یہ تبصرہ۔
فلسطینیوں کے خلاف یہ وحشیانہ جرائم ایسی حالت میں جاری ہیں کہ عرب حکومتیں مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ کی نئی بھڑکائی جانے والی آگ کا صرف تماشا دیکھ رہی ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے عرب حکومتوں کی خاموشی کو شرمناک قرار دیتے ہوئے غزہ پر صہیونی فوجیوں کی جارحیت کو فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جنگی منصوبے کی تکمیل سے تعبیر کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے حملے صہیونی دشمن کی مجرمانہ ذہنیت اور صہیونی آبادکاروں کے ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی ترجمان ہے۔ لبنان کے وزیر خارجہ نے بھی اسرائیل کی جارحیت پر عرب ملکوں کی خاموشی کو ہدف تنقید بنایا ہے، اور تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ نہایت ہی قابل افسوس ہے کہ صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم پر عرب ملکوں کی جانب سے اب تک کوئی مذمتی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کی جارحیت پر عرب حکومتوں کا ایک لفظ بھی نہ بولنا اور منہ بند رکھنا اس بات کا باعث بنا ہے کہ اسرائیل نہایت ہی ڈھٹائی کے ساتھ فلسطینی عوام کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ موصولہ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کے حملوں میں فلسطینیوں کے اب تک تقریباً 150 رہائشی مکانات تباہ اور 1000 کے قریب فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ مقبوضہ فلسطین کے علاقوں کی صورتحال شدید بحرانی ہے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کہا کہ فوری طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ امن کی بحالی اور مقبوضہ علاقوں میں فائر بندی کے نفاذ کے لیے مؤثر کوششیں کی جائیں۔ بان کی مون نے صہیونی حکومت اور فلسطینی تحریک مزاحمت کے مختلف گروہوں کے درمیان فوری طور پر جنگ بندی کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اپیل کے جواب میں غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے کہا ہے کہ فائر بندی اسرائیل کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی ہر قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد تل ابیب، حیفا اور اسقلان میں کئی بار خطرے کے سائرن بجائے گئے ہیں، اور تحریک مزاحمت کی جانب سے سن 1948 کے مقبوضہ علاقوں پر راکٹ اور میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ دریاسلہ اسلامی تعاون تنظیم نے کہا ہے کہ وہ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا ہنگامی اجلاس منعقد کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس تنظیم نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں جمعرات کے روز ایگزیکٹو کونسل کے اجلاس میں اعلان کیا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے حملے رکوانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر دباؤ ڈالنے کی غرض سے رکن ملکوں کے وزراء پر مشتمل ایک ورکنگ گروپ تشکیل دے رہی ہے۔ حالانکہ تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس قسم کے اقدامات صرف نمائشی نوعیت کے حامل رہے ہیں، اور عرب حکومتوں نے اب تک صہیونی حکومت کے خلاف کوئی بھی ٹھوس رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔
ناظرین، اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا، جہاں پچھلے دنوں الیکشن کا دوسرا مرحلہ انجام پایا، اور الیکشن میں ایک فریق کے جیتنے کا اعلان کیا گیا تو دوسرے فریق نے اس پر ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا، اور انتخابات میں دھاندلی اور بے ضابطگیوں کے الزامات لگائے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے مداخلت کو مناسب جانا، اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کابل کا دورہ کیا۔ صورتحال کیا ہے جاننے کے لیے رخ کیا ہم نے جناب رحیم اللہ یوسفزئی کی طرف، علاقے کے امور کے ماہر ہیں اور خاص طور پر افغانستان پر ان کی گہری نظر ہے۔ ملاحظہ کیجیے ان کا یہ تبصرہ۔
دیکھیں، یہ امریکہ نے بڑی کوشش کی تھی، اور امریکہ کے تین سینیٹ کے ارکان بھی افغانستان اسی سلسلے میں آئے تھے، اور پھر جان کیری دو دن کابل میں رہے، انہوں نے سب سے ملاقاتیں کی، اور بالآخر انہوں نے یہ سمجھوتا تو کروا دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کسی طرح کہاں تک عمل درآمد ہوتا ہے۔ ایک بات تو واضح ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ کی جو شکایت تھی کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے اور دوبارہ گنتی ہونی چاہیے، یہ 8 ملین جو ووٹ ہیں تو 43% بنتے ہیں، تو ابھی اس کی گنتی ہوگی دوبارہ، پھر جانچ پڑتال ہوگی، تو یہ تو ڈاکٹر عبداللہ کی بات کو مان لیا گیا ہے، اشرف غنی بھی راضی ہو گئے ہیں۔ لیکن جو دوسری بات ہے کہ نتائج آنے کے بعد ایک مخلوط حکومت بنے، فوجی حکومت بنے، میرے خیال میں اس کے لیے کافی اور کوششیں کرنی پڑیں گی، بات چیت ہوگی، سمجھوتا ہوگا، وہ آسانی سے نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آپ فرض کریں اپنی نتائج سامنے آ جائیں اور پھر سے ڈاکٹر اشرف غنی جیت جائیں تو پھر میرے خیال میں ڈاکٹر عبداللہ مزید شاید اعتراضات کریں گے۔ اگر ڈاکٹر عبداللہ جیتتے ہیں تو اشرف غنی اعتراض کریں گے اور پھر بڑا کافی مشکل ہوگا قومی حکومت بنانا، اور پھر اس کے لیے کافی لین دین کرنا پڑے گا، اس کو کتنا حصہ حکومت میں مل گا، کس کا کتنا اختیار ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مضبوط جمہوریت کے ہیں، جہاں پہ جمہوریت بڑی پرانی ہے، مضبوط ہے، وہاں پر بھی مخلوط حکومت اکثر چلتی نہیں ہے۔ اور پھر جو افغانستان کے حالات ہیں اس کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ مخلوط حکومت کو چلانا ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہوگا۔ دیکھیں امریکی جو حکام ہیں، جو ان کے حکمران ہیں، وہ جب بھی افغانستان آتے ہیں تو ان کا دورہ اچانک اور خفیہ ہوتا ہے، پہلے سے اعلان نہیں ہوتا۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دورے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ دورہ کر لیا گیا، اور جس طرح آپ نے کہا اس بار تو جان کیری آئے اور پورے دو دن گزارے، رات بھی کابل میں رہے، اس کا مطلب یہ کہ ان کو بڑی پریشانی تھی اور ان کو ضرورت تھی کہ وہ کوئی ان کی بات کروائیں، سمجھوتا کروائیں۔ تو میرے خیال میں بالآخر ان کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی سارا مرحلہ ختم نہیں ہوا، اس میں اور بھی کافی چیزیں کرنی ہیں۔ جس طرح یہ جو ووٹ جو ہیں، جو ابھی سارے جو صوبے ہیں افغانستان کے 34 صوبے، ان سے اکٹھے کر کے کابل لائیں گے، کابل میں پھر گنتی ہوگی، مبصرین بھی ہوں گے، دونوں امیدواروں کے نمائندے ہوں گے، اس میں کئی مرحلے آئیں گے، اس میں میرے خیال میں کافی مشکل پیش آئے گی، تو امریکہ کا کردار مسلسل رہے گا۔
ناظرین، افغانستان کے متنازع الیکشن اور اس میں امریکہ کا کردار یا مداخلت تبصرہ کر رہے تھے رحم اللہ یوسفزئی۔ اور اب ہم رخ کرتے ہیں میانمار کا۔ جی ہاں، خطے کی بحرانی صورتحال اور علاقے میں اور خاص طور پر عرب اور اسلامی دنیا میں جو بحران اور دہشت گردی کا جو ہوا کھڑا ہوا ہے، اس کے پیش نظر ساری توجہ جو ہے انہی مسائل کی طرف ہے، اور اسی گوشے میں میانمار کے مسلمان نہایت ہی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور روز بروز ان پر حالات تنگ کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے تحریر نگار نے اس سلسلے میں جو تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے، اس وقت وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔
انسانی حقوق کے اداروں کی طرف سے بارہا خبردار کرنے کے باوجود میانمار کے مسلمانوں کے مہاجر کیمپوں سے انتہائی تکلیف دہ اور افسوسناک خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق میانمار کے مسلمانوں کے ایک مہاجر کیمپ میں ایک نومولود بچہ ضروری دواؤں کے فقدان کی وجہ سے صرف چند گھنٹے زندہ رہ کر اس دنیا سے چل بسا۔ ان کیمپوں میں آئے روز اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ میانمار کی مسلمان حاملہ خواتین مہاجر کیمپوں کی تنگ و تاریک جھونپڑیوں یا بانس کی ٹہنیوں سے بنے خیموں میں انتہائی قسمہ پرسی میں بچوں کو جنم دے رہی ہیں، اور ان میں سے اکثریت مختلف بیماریوں اور مشکلات کی وجہ سے صرف چند گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ پاتی۔ میانمار کی حکومت نے ان متاثر افراد کو طبی سہولیات دینے کے بجائے ان ڈاکٹروں کو بھی راکھین سے نکال دیا ہے جو ان مہاجرین اور لوٹے پٹے افراد کے علاج معالجے کے لیے اس علاقے میں آئے تھے۔ دوسری طرف انسانی حقوق کی وہ تنظیمیں جو کسی حد تک ان مہاجرین کی غذا اور پانی کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، ان کے دفاتر پر انتہا پسند بدھسٹوں کے حملوں نے ان تنظیموں کی سرگرمیوں کو بھی محدود کر دیا ہے۔ مہاجر کیمپوں کی خراب صورتحال کے حوالے سے اقوام متحدہ کا ادارہ بھی خبردار کر چکا ہے۔ ان کیمپوں میں موجود بچے گزشتہ ایک سال سے اسکول جانے سے محروم ہیں۔ بیماروں کو علاج کے لیے کیمپوں سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی کام کرنے نہیں دیا جا رہا، جبکہ حکومت کی طرف سے ان مہاجرین کے لیے بھی کوئی کام انجام نہیں دیا گیا۔ حکومت میانمار کی اس بے حسی کے ساتھ ساتھ انتہا پسندوں کی طرف سے حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے متعدد مسلمان جاں بحق اور شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے ایشیا کے امور کے سربراہ کے بقول میانمار کی حکومت روہنگیا مسلمانوں کو شہریت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور ان کو بنگالی شہری قرار دیتی ہے جو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے ایشیا کے امور کے سربراہ فل رابرٹسن کے مطابق میانمار کی حکومت نے دوبارہ شہریت کے حصول کے لیے جو شرائط رکھی ہیں ان شرائط کی روشنی میں روہنگیا کے کسی بھی مسلمان کے لیے میانمار کی شہریت حاصل کرنا ایک ناممکن بات ہے۔ قابل ذکر ہے کہ میانمار کی 60 ملین کی آبادی میں مسلمانوں کی آبادی 10% ہے اور مسلمان ان اقوام میں شامل ہیں جو دوسری صدی ہجری میں اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے اور ایک زمانے سے تو مسلمان راکھین کے بعض علاقوں میں حکمراں بھی رہے ہیں، لیکن آج صورتحال اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ اقوام متحدہ بھی راکھین اور روہنگیا کے مسلمانوں کے اس علاقے کی ایک ایسی اقلیت قرار دیتی ہے جس پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔
ناظرین ایک بار پھر خیر مقدم میں آپ کا زاویہ نگاہ میں۔ آج ہم نے جس موضوع پر گفتگو کے لیے دعوت دی ہے وہ عراق کی صورتحال ہے اور اس میں ترکی اور عراقی کردستان کی مقامی حکومت کے سربراہ مسعود بارزانی کا رول ہے کہ جس سلسلے میں آئے دن خبریں جو ہیں وہ مل رہی ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب سیامک کاکائی صاحب کو۔ خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو جناب۔
بنام خدا، سلام عرض میکنم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔
سیامک کاکائی، آپ علاقے کی صورتحال سے اچھی طرح واقف ہیں، ہمارے ناظرین یا سننے والے اور دیکھنے والے جو ہیں وہ شاید بیشتر صورتحال کو جاننا چاہیں گے کہ عراق کی جو موجودہ تقسیم ہے، ایک طرف عراقی مرکزی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، اور دوسری طرف عراقی کردستان کی اپنی ایک الگ حکومت جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور ان کے درمیان جو ہے بعض جغرافیائی امور پر تنازع بھی ہے۔ اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں تو میں آپ کا مشکور رہوں گا۔
بله، عراق در چند هفته اخیر،
جی ہاں، عراق گزشتہ کئی ہفتے سے بدامنی کا شکار ہے، سیاسی کشیدگی بھی پائی جاتی ہے جو بعض سیاسی گروہوں کے درمیان پائے جانے والے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ اسی کے ساتھ داعش نے عراق کے بعض سنی آبادی کے علاقوں پر حملہ کیا اور موصل میں اس نے اپنے وہاں پر قبضہ کیا، اس کے بعد عراق نئے بحران سے دوچار ہو گیا۔ بہت سے واقعات ایسے رونما ہوئے کہ جس سے عراق صورتحال دگرگوں ہو گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ خود عراقی کردستان کا جو علاقہ ہے وہ کسی حد تک خود مختار علاقہ ہے، وہاں انہوں نے آزادی کے لیے ریفرینڈم کا اعلان کیا گیا ہے کہ وہ بالکل ایک الگ ملک بنانا چاہتے ہیں کردستان کے نام سے، اور یہ بھی نوری مالکی کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا ایک حربہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ داعش کی دہشت گردانہ کاروائیوں کا جاری رہنا ہے عراق کے مختلف علاقوں میں، جس کے تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ عوامی رضاکاروں کا جنوبی علاقوں میں داعش کے مقابلے میں جمع ہو جانا ہے، اور چوتھا جو مسئلہ ہے وہ جو تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ عراقی سیاسی گروہوں کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے، جبکہ ان کے درمیان ضرورت اتحاد کی تھی، اور اس کے برخلاف وہاں اختلاف ان کے درمیان بڑھ گیا ہے جو باعث تشویش ہے۔ گزشتہ ہفتے میں یہ پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہونا تھا، اور اس کے بعد پھر ابھی چند گھنٹے پہلے بھی پارلیمنٹ کا اجلاس تشکیل پایا، لیکن اراکین کی تعداد حد نصاب تک نہ پہنچ سکی، جس کے بعد اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس سے آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہاں کے جو بحرانی صورتحال ہے اس سے مقابلے میں بھی جو ہے وہ کچھ مشکلات درپیش ہیں۔ بہرحال عراق میں اس وقت جو ہے وہ ملکی مفاد کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے۔
جناب، جس زمانے میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور وہاں قبضہ کیا اور وہاں امریکی حکمران عارضی طور پر مستقر ہوئے، پال بریمر کے زمانے میں خاص طور پر، اسی زمانے میں عراق کو 3 حصوں میں یا بعض اوقات 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات ہو رہی تھی، کردستان، عرب، سنی اور شیعہ۔ آیا یہ اسی سازش کو عملی جامہ پہنانے کا جو ہے وہ شاخسانہ ہے یا وہی اسی سازش کا حصہ ہے جو داعش کی شکل میں اس وقت عراق پر مسلط کیا گیا ہے؟
چند سال پیش جو بائیڈن جو اس وقت امریکہ کے سینیٹر تھے، انہوں نے ایک جو اس وقت امریکی صدر کے نائب صدر ہیں، انہوں نے عراق کی تقسیم کا ایک منصوبہ پیش کیا تھا۔ انہوں نے ایک فارمولہ پیش کیا تھا کہ عراق کو تین حصوں میں، سنی، شیعہ اور کردستان میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو گریٹر مشرق وسطیٰ کا جو امریکہ کا پلان تھا، اس میں بھی عراق کو تین حصوں میں تقسیم کی بات کی گئی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو داعش جن علاقوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ سنی علاقے ہیں۔ امریکہ جو ہے، امریکہ نے یہ پلان بنایا تھا، اسی زمانے میں اس نے یہ پلان مد نظر رکھا تھا، اگرچہ آج امریکہ جو ہے وہ اپنی سیاسی گفتگو میں عراق کی تقسیم کی بات نہیں کرتا ہے، لیکن بہرحال یہ منصوبہ امریکہ کے پیش نظر رہا ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ عراق کے سیاسی جماعتوں میں اتحاد پایا جائے تاکہ وہ متحد ہو کے یہ جو خطرناک سازش ہے عراق کے خلاف، اس کا مقابلہ کریں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک طرف کردستان کے علاقے میں کشیدگی پائی جاتی ہے، دوسری طرف جو ہے بعض عراق کے جو پڑوسی ممالک ہیں جیسے سعودی عرب اور ترکی ہیں، یہ دو طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک طرف سعودی عرب جو ہے وہ باغی گروہوں کی مدد کر کے عراق کی حکومت کو ناکام کر دینا چاہتا ہے، ادھر ترکی بھی جو ہے وہ کردستان کی حمایت کر کے وہ بھی عراق کو کئی حصوں میں تقسیم کرنے کے درپے ہے۔ عراق جو ہے اگر موجودہ صورتحال، یعنی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر عراق تقسیم ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان خود ترکی کو پہنچے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ خود ایک تو ضرورت خود عراق کے اندر جو کشیدگی پائی جاتی ہے، جو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف بیرونی مسئلہ ہے کہ باہر سے عراق کی تقسیم کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں دو ہفتے پیش اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے عراقی کردستان کی آزادی کی حمایت کی تھی، تو آپ دیکھیں گے بہت سے عناصر ہیں، کچھ بیرونی عناصر ہیں، کچھ اندرونی عناصر ہیں جو اس عراق کے بحران کو شدید تر کر رہے ہیں۔
آپ کی گفتگو کی روشنی میں جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ علاقے کے ممالک اس صورتحال میں جو ہے داخل ہیں، اور خود بعض خبریں یہ بھی ہیں کہ اگر عراق میں جو بحرانی صورتحال ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا، اور دوسری جانب مسعود بارزانی جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ یقیناً کردستان کے نفع میں اور فائدے میں نہیں ہے، اور کردستان کی بہتری میں، کردستان کے عوام کی بہتری میں کوئی مدد اور کمک یا مدد نہیں کر پائے گا، تو کیا وجہ ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے؟
یہ جو حالات پیدا ہوئے اس میں بیرونی عوامل بھی ہیں جیسے شام کا بحران، اس کی ایک وجہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو، اس کی دو وجوہات ہیں۔ جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ اس کا ایک عامل کچھ اندرونی عوامل ہیں، جیسے عراق کے اندر جو ہے وہ کردوں کے اور اہل سنت کے مطالبات میں شدت آ گئی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی کشمکش کی سبب حکومت عراق اور مالکی ہیں، اور وہ ایک طرح سے اس کے، لیکن دوسری طرف حکومت عراق اور جو مالکی کی جو حکومت ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ صرف سیاسی کشیدگی نہیں ہے بلکہ کچھ گروہ ہیں جیسے کرد گروہ ہیں، وہ اس موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ حالات جو ہیں ان سے فائدہ اٹھا کے وہ اپنے مطالبات پیش کر رہے ہیں، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت نے جو ہے وہ تعاون کی کوشش کی ہے، اور اس کے مخالفین ہیں جو عراق کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ چاہے وہ اندرونی معاملات ہوں یا جو بیرونی ممالک ہے, چاہے اسرائیل ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے سعودی عرب ہو یا ترکی, بس آپ یہ دیکھیں کہ یہ علاقائی جو وہاں پر ایکٹرز ہیں جو عراق میں اپنے مفادات کے در پہ ہیں, جو عراق میں اپنے مفادات کی فکر میں ہیں, جیسے اسرائیل صہیونی حکومت, یہ ایسا ایکٹر, ایسا عامل ہے کہ جو عراق کی تقسیم کے ذریعے اپنے مفادات کی تکمیل چاہتا ہے. اور بعض آپ دیکھیں کہ عراق جو ہے وہ قلب خاورمیانے میں ہے, اس کو قلب مشرق وسطیٰ سمجھا جاتا ہے. امریکہ جو ہے وہ عمل میں عراق میں ڈبل گیم کر رہا ہے, ایک طرف تو وہ عراق میں بحران کو ہوا دینا چاہتا ہے, دوسری طرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ عراقی حکومت کا ساتھ دے رہا ہے اور بحران کو حل کرنا چاہتا ہے. بہرحال اس بحران سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ پہلے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مذاکرات شروع کریں. اگرچہ آپ دیکھیں کہ ان کے مطالبات بڑھ گئے ہیں, لیکن اس وقت جو ان کا جو بحران ہے وہ اتنا گہرا نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں مذاکرات اور گفتگو کے ذریعے اس کو حل نہ کر سکیں. اس کے علاوہ جو خود عراق کے اندر جو بزرگ علماء جیسے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا جو کردار ہے اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے. خود آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے تاکید کی ہے اس بات پر کہ جلد سے جلد حکومت تشکیل پائے اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں عراق کے تحفظ کے لیے اتحاد کا وجود میں لانا ضروری ہے.
میں آپ سے آخری سوال کے طور پر پوچھنا چاہوں گا, البتہ وقت ہے ہمارے پاس. آپ نے اشارہ کیا مختلف گروپس اور مختلف عوامل کی طرف جو عراق کے بحران کو ہوا دے رہے ہیں یا اور عراق کے بحران میں داخل ہیں, ان کے آپس کے جو افکار و نظریات ہیں فکری لحاظ سے,
البتہ یہ جو گروہ ہیں یہ خود عراق کے اندر موجود ہیں اور باہر بھی موجود ہیں. اگر آپ کا
نہ منظور ہے کہ ان یعنی ان کے افکار و نظریات میں بہت فرق اور تضاد ہے, داعش جو گروہ مذہبی گروپ ان کے سامنے آ رہا ہے, تکفیری گروپ ہے, اور دوسری طرف کرد ہیں کہ جو اپنے قوم پرستی پر اور اس کے نظریات رکھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو سنیوں سے بھی علیحدہ تصور کرتے ہیں. عراق کی تقسیم کے بعد جہاں پہ آتی ہے وہاں شیعہ عراق, سنی عراق اور کرد عراق, ان میں اتنا وسیع تضاد ہے فکری لحاظ سے. دوسری طرف ترکی ہے جو بالکل لائک حکومت کو جو ہے وہ فالو کرتا ہے, یہ اور اس کے پیچھے جو ہے سعودی عرب بھی جو ہے وہ ہمیں دخیل نظر آتا ہے, آپ نے اشارہ کیا, یہ سب ایک جگہ کیسے جمع ہوں گے اور آیا ان کے مفادات میں اتنا بڑا تضاد جو ہے وہ موجود ہے, یہ کس طریقے سے جو ہے اس مسئلے کو حل کر پائیں گے؟
یہ جو تضاد جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ پایا جاتا ہے, ان کے مفادات میں پایا جاتا ہے. خود ان کے یہ جو تضاد ہے اس سے بھی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں کے جو گروہ ہیں ان میں کیا کیسا اختلاف پایا جاتا ہے. اسی صورت اسی بات نے عراق کے اندر جو ہے وہ بحران کو شدید تر کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کرد اپنے مطالبات پر اصرار کرتے ہیں اور ان کا مطالبہ مانا جائے, یعنی یہ کہ عراق کی تقسیم کو قبول کر لیا جائے, اب یہ جو کردوں نے جو ریفرنڈم کی بات کی ہے آزادی کے لیے, یہ دیکھنا ہے کہ یہ بات خود کیا کردوں کے فائدے میں ہے یا نہیں. خود کردوں میں بھی اس بات پر اتفاق نہیں پایا جاتا. بہت سے کرد رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ کردستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. جہاں تک سعودی عرب کا سوال ہے, سعودی عرب جو ہے وہ تکفیری اور انتہا پسند گروہوں کی حمایت کر رہا ہے, وہ داعش کی حمایت کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ سعودی عرب اگرچہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ سنیوں کی حمایت کر رہا ہے, لیکن ایسا ہے کہ خود عراق کے اندر جو سنی ہیں ان کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے. وہاں پہ جو بہت سے قبائل ہیں اہل سنت کے, انہوں نے ایک گروہ تشکیل دیا ہے داعش کے مقابلے کے لیے, جبکہ سعودی عرب داعش کی حمایت حمایت کرتا ہے. اسے لیکن عراق کے جو قبائل ہیں نہ وہ تکفیری نظریات کو قبول کرتے ہیں نہ انہیں داعش کی خلافت قبول ہے. بہرحال عراق کے جو گروہ ہیں, خود عراق کی جو حکومت بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ عراق اس وقت جو مشکلات سے دوچار ہے, اس سلسلے میں بعض نظریاتی اختلافات بھی دخیل ہیں. لیکن سیاسی جماعتیں یہ مذاکرات شروع کر سکتی ہیں, لیکن یہ جو تکفیری گروہ ہیں یہ تو مذاکرات نہیں کریں گے. یہ تو تکفیری, لیکن جو دیگر گروہ ہیں ان کے سامنے بہترین راستہ یہ ہے کہ اپنے مذہبی اور قومی تشخص کے ساتھ وہ اتحاد اور وحدت کی جانب آگے بڑھیں. اگر عراق کے اندر سیاسی جماعتیں اتحاد اور کی طرف آگے بڑھتی ہیں تو جو بیرونی عناصر ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ان حالات میں بہرحال عراقی گروہوں کے درمیان اجماع اور اتحاد کا وجود میں آنا ضروری ہے.
ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ کی جناب سیامک کاکائی کی, کردستان کے مسئلے پر, یعنی عراقی کردستان اور اس کا کردار عراقی بحران میں, اور اوپر سے ترکی کی مداخلت اور سعودی عرب کی حمایت داعش گروہ کے لیے, یہ تمام مسائل ہیں کہ جس سے اس وقت عراقی عوام جو ہیں وہ دوچار ہیں. لیکن جیسا کہ جناب سیامہ کے کاکائی نے اشارہ کیا کہ اگر سیاسی گروپ مذاکرات کی میز پر آ کر بات چیت کریں تو یہ بحران جو ہے وہ اپنی کم ترین سطح پہ پہنچے گا اور بیرونی مداخلت بھی کم سے کم ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ, آخر تک آپ نے ساتھ دیا. خدا حافظ. بہت شکریہ.